الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم، وقال اللہ تعالی ان اللہ مع الصابرین، وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدین نصیحۃ، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ بزرگ اور دوستو، ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر میں ہمیں بلایا، الحمدللہ اپنے گھر میں بیٹھنے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والے جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں ہمیں رکھا۔ ہر انسان کے ساتھ نفس ہوتا ہے، اور ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہے۔ ماحول میں فتنے بڑھ رہے ہیں، ہر آئے دن مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، آل حق کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، حق بات کو باطل بنایا جا رہا ہے، اور باطل کو حق دکھایا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں آج کل بہت عام ہو گئی ہیں، اور اس سے بچنا کافی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ایسے کام جس کے ذریعے سے اس کے بچنے کا انتظام ہو جائے، اور حق کی طرف بڑھنے کے لیے مواقع نصیب ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ ان تمام مشکلات سے نکلنے کا نسخہ کیا ہو سکتا ہے، اور ہمیں کس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہت ہی واضح بات ہے کہ چونکہ شر کے یہ دو ذریعے ہی ہیں، بتا دیا نا، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے، شر کے یہ دو ذریعے ہی ہیں، لہذا ان ذریعوں کے خلاف اگر بند باندھا جائے گا اور ان کے شر سے بچنے کی کوشش کی جائے گی، تو جہاں جہاں نقصان ہے وہاں وہاں خیر آتا جائے گا، جہاں جہاں شر ہے اس سے حفاظت ہوتی جائے گی۔ اب دیکھیں نا، یہ بجلی ہے، یہ بجلی جب چلی جاتی ہے تو پنکھا بھی رک جاتا ہے، فریج بھی رک جاتا ہے، ہیٹر بھی بند ہو جاتا ہے جو بجلی والا ہوتا ہے، اور بجلی کا جو بھی بلب ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری بند ہو جاتی ہیں۔ کیا ان کو علیحدہ علیحدہ بند کرنے کی ضرورت ہے؟ علیحدہ علیحدہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بجلی چلی گئی تو سارے خود بخود بند ہو گئے۔ البتہ جب بجلی آ جائے تو سب کو یا تو کھلا رکھا ہوگا تو ظاہر شروع ہو جائیں گے، یا پھر یہ ایک آپ کو آن کرنا پڑے گا، جانے کے لیے علیحدہ علیحدہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بینی یہی بات ہے کہ مسجد میں جو اعمال ہو رہے ہیں، سیاست میں جو اعمال ہو رہے ہیں، تبلیغ میں جو اعمال ہو رہے ہیں، مدرسوں میں جو اعمال ہو رہے ہیں، یعنی بازاروں میں جو اعمال ہو رہے ہیں، دفتروں میں جو اعمال ہو رہے ہیں، یہ سب مختلف ہیں ایک دوسرے سے، لیکن شر ان دو ہی ذریعوں سے سب میں آتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ شر جو ہے ان دو ہی ذریعوں سے سب میں آتا ہے۔ اگر بازار میں آتا ہے تب بھی اسی سے آئے گا، اگر کاروبار میں آتا ہے تب بھی اسی میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے تب بھی اسی میں آتا ہے، مدرسوں میں آتا ہے تب بھی اسی میں آتا ہے، تبلیغ میں آتا ہے تب بھی اس میں آتا ہے، سیاست میں آتا ہے تب بھی اس میں آتا ہے، ہر جگہ شر اسی دو ذریعوں سے آئے گا. اس وجہ سے ان دو ذریعوں کے جو شر ہیں ان کا سد باب تمام مسائل کا حل ہے. غلط تو نہیں کہا, ان دو ذریعوں کا سد باب جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے. اب یہاں پر شیطان کی بات کرتے ہیں. پہلے شیطان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ شیطان کے مسئلے کا حل ایک فوری ہے اور ایک دیرپا ہے. فوری حل تو ذکر ہے. فوری حل کیا ہے؟ ذکر حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جس وقت انسان غافل لیتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, اور جس وقت یہ ذاکر ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو فوری حل ہے وہ کیا ہے؟ ذکر ہے. اور دیرپا حل یہ ہے کہ شیطان خود کچھ نہیں کر سکتا, وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے, لیکن وہ وسوسہ ایسا ڈالتا ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ نفس کو اپنے ساتھ کر لیتا ہے, نفس کی خواہش کے مطابق وسوسہ ڈالتا ہے. کسی کے نفس میں مال کی محبت ہو تو اس کو مالی وسوسہ ڈالے گا, رشوت کی طرف, سود کی طرف, کرپشن کی طرف اس کو لے جائے گا اور اس وسوسے سے مارا جائے گا. کسی کو اوپر آنے کی خواہش ہوگی اس کے لیے وسوسہ ہی ڈالے گا کہ فلاں کو مارو, فلاں کو ختم کرو, فلاں کو راستے سے ہٹاؤ تو تمہارا راستہ بنتا جائے گا, ان کے لیے وسوسے ہی ہوں گے, لہذا وہ اس طرف چل پڑیں گے. کسی کو لذات کی طلب ہوگی تو ان کے لیے وسوسہ یہی ہوگی کہ فلاں یہ ایسا, فلاں ایسا, فلاں ایسا ہے, اور اسی چیز کی طرف لگائے رکھے گا. الغرض نفس اس کا بیدی بن جاتا ہے, نفس کو ذریعہ بناتا ہے, اس وجہ سے اس کا وسوسہ کارگر ہوتا ہے. اگر نفس کی اصلاح ہو جائے تو شیطان کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے. شیطان کے ہاتھ پاؤں, شیطان کے وسوسہ اب کارگر نہیں ہوگا. اب بتاؤ یہ دونوں کام کہاں ہوتے ہیں؟ بتائیں, نفس کے علاج اور ذکر یہ کہاں ہوتا ہے؟ خانقاہوں میں ہوتے ہیں. اب خانقاہ ہے, اس کا علاج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خانقاہ ہے, اس کا علاج ہو گیا. اب شیطان چونکہ اس بات کو جانتا ہے لہذا وہ خانقاہوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, دو طریقوں سے پڑا ہوا ہے. موجودہ خانقاہوں کے اندر گڑبڑ پیدا کریں اور پھر لوگوں کی نظروں میں اس گڑبڑ کو 1000 سے ملٹی پلائی کر کے ظاہر کریں کہ دیکھو خانقاہوں میں تو یہ ہوتا ہے, خانقاہوں میں تو یہ ہوتا ہے, تاکہ خانقاہوں سے لوگ متنفر ہو جائیں, خانقاہوں میں نہ جائیں, موجودہ خانقاہوں کو خراب کریں, نئے خانقاہوں کو بننے دے دیں, اور جو ہیں ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کریں. میں ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں, اچھی باتیں سمجھنے میں آنے چاہیے. کیا دنیا میں سارے ڈاکٹر صحیح ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, کیا سارے انجینئر صحیح ہیں؟ کیا سارے وکیل صحیح ہیں؟ کیا سارے استاد صحیح ہیں؟ کیا سارے دکاندار صحیح ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. تو کیا ہم لوگ دکان سے سودا لینا چھوڑ دیں؟ ہاں جی. کیا ہم کسی انجینئر سے رابطہ نہ کریں اپنے کام کے لیے؟ کیا ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہ جائیں؟ کیا ہم کسی استاذ کے پاس اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں؟ کیا کریں؟ طریقہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ہم اس میں اچھوں کو ڈھونڈیں, اچھا ڈاکٹر ڈھونڈے, اچھا انجینئر ڈھونڈے, اچھا استاذ ڈھونڈے, اچھا دکاندار ڈھونڈے. یہی طریقہ ہے نا, اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہو تو بتا دیں. کوئی طریقہ اس کے علاوہ نہیں ہے. یہی طریقہ ہے کہ ہم اچھے ڈاکٹر کو, اچھے انجینئر کو, اچھے استاذ کو, اچھے دکاندار کو, ان کو ڈھونڈنے کے لیے مجبور ہیں. اور مل بھی جاتا ہے, جو اندر بندہ جو کوشش کرتے ہیں ان کو مل بھی جاتا ہے. صرف ایسی بات ہے جب مل سکتا ہو اور آپ کی ضرورت بھی ہو تو پھر کوشش کیوں نہ کی جائے، فرار کا راستہ کیوں ڈھونڈا جائے؟ ایک آدمی نے سودا لینا نہیں ہے مثلا، اور والد اس کو کہتا ہو جاؤ بازار سے سودا، کہ نہیں سارے دکاندار خراب ہے، والد اس کو کیا کہے گا؟ تو جانا نہیں چاہتا، تو جانا نہیں چاہتا، ورنہ سارے تو خراب نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنی تربیت نہیں کروانا چاہتے، جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کروانا چاہتے، وہ کہتے ہیں خانقاہیں صحیح ہے ہی نہیں، صحیح خانقاہیں ہیں ہی نہیں۔ یہ ویسی قسم کی بات ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ جل شانہ کا سنت عادیہ ہے، اگر ایک چیز اٹھاتے ہیں اور ذرائع میں سے تو دوسرا چیز دے دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھ لیں، آج کل صحیح خانقاہیں کم ہیں، مثلا کوئی شہر میں ایک کا دکا اگر مل جاتا ہے مثلا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز آسان کر دی۔ پہلے آپ مشائخ کے ساتھ ملاقات کے لیے سفر کرنے ہوتے تھے اور بہت مشقت اٹھانی پڑتی تھی، موقع ملتا تھا تو ظاہر اس کو آپ استعمال کرتے تھے۔ اب ایسی چیز ہے کہ بے شک وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہو، آپ ادھر سے اس کا رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اب دیکھو یہ میرا بیان، یہ انگلینڈ میں بھی سنا جا رہا ہے، امریکہ میں بھی سنا جا رہا ہے، جنوبی افریقہ میں بھی سنا جا رہا ہے، پاکستان کے سارے علاقوں میں سنا جا رہا ہے۔ جن جن لوگوں نے سننا ہے وہ سن رہے ہوں گے، اور ابھی جب بیان ختم ہو ہمیں اطلاع بھی مل جائے گی کہ مطلب جو ہے نا ان لوگوں نے یہ سنا ہے۔ ابھی آسانی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دے دی ہیں۔ تو اب جب یہ والی بات ہے تو بجائے یہ کہ ہم لوگ اس کو سے خانقاہیں نہیں ہے، نہیں، ہماری کوششیں کمزور ہیں، ہماری کوششیں کمزور ہیں، ہم لوگ صحیح خانقاہ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مثلا خانقاہوں کو لے لو، میں خانقاہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں؟ تلاش کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے محنت کر رہا ہوں، اس کے لیے پوچھ رہا ہوں، اس کے لیے یعنی معلومات کر رہا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ جدوجہد ہے، کوشش ہے، محنت ہے، ہے نا یہ بات؟ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجھ تک پہنچنے کے لیے، مجھ کو پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ہم ضرور بے ضرور ان کو ہدایت کے رستے سے جائیں گے۔ سبلنا، سبیل نہیں بتایا، سبلنا۔ اگر ہم آج کوشش شروع کر لیں، یقین جانے اگر خانقاہ نہ بھی ہوگی اللہ پیدا فرما دے گا، کوشش اور محنتوں کی برکت سے اگر خانقاہ نہ بھی ہوگی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، فرمایا یہ حکم ہے، قیامت تک اس پر عمل ہوگا، قرآن پاک جب تک ہوگا قیامت تک اس پر عمل ہوگا، ہم اس کے مکلف ہیں۔ اور چونکہ اللہ نے امر دیا ہے تو صادقین اللہ پیدا کرے گا اور ہمیں اس کے ان کے ساتھ ہونے کا حکم ہوگا۔ مجھے بتاؤ امام مہدی علیہ السلام کیسے حالات میں آئیں گے؟ اچھے حالات میں آئیں گے، بہت مشکل حالات میں آئیں گے، بہت مشکل حالات میں آئیں گے۔ تو اس وقت کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ بس میں مارے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو کم کہہ سکتے ہو لیکن ختم نہیں کہہ سکتے ہو، کم کہہ سکتے ہو ختم نہیں کہہ سکتے ہو۔ اللہ پاک کے پاس تو ختم کا بھی علاج ہے، تو کم کا علاج کیوں نہیں ہے؟ نہیں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ پیدا فرما لے گا، آپ کوشش تو کریں۔ اور میں تو اس وقت ساری صحیح بات عرض کرتا ہوں، میٹرک میں یا نائنتھ کلاس میں میں نے کچھ کتابیں پڑھی تھیں جس کو ہم ڈائجسٹی تصوف کہتے ہیں نا، ڈائجسٹی تصوف، وہ جانتے ہو ڈائجسٹی تصوف؟ یہ ڈائجسٹوں میں جو صوفیوں کے واقعات لے گا اس میں 70-80% جھوٹ ہوتا ہے، 10-20% سچ ہوتا ہے، اور لوگوں کے مرچ مسالے بنا کر جو ہے نا وہ اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح تو میں نے بھی ڈائجسٹی تصوف کے بارے میں پڑھا تھا، چونکہ اس میں جنگل جانا ضروری تھا تو میں نے باقاعدہ نیت کی کہ اگر میں اپنے ایجوکیشن سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں جنگل جاؤں گا، بالکل نیت کی تھی، پھر بعد میں جنگل جاؤں گا، ظاہر اپنی اصلاح تو ضروری ہے، اور بزرگ کو تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جنگل میں ہوں گے، لہٰذا ان کے پاس جاؤں گا. اب اللہ پاک نے یونیورسٹی کو میرے لیے خانقاہ بنا دیا، یونیورسٹی کو خانقاہ بنا دیا. یونیورسٹی ہم گئے تھے وہاں پر، نہ کوئی ہم خانقاہ میں داخلے کے لیے گئے تھے، نہ ہم وہاں مدرسے میں داخلے کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے ایک درویش کو وہاں پر بٹھایا تھا. کسی نے کہا مولانا صاحب وہاں پر ہے، وہاں پر بات کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، چلو جی ہم بھی چلتے ہیں. گئے مولانا صاحب کو دیکھا، پیر کا نام بھی مولانا صاحب کے ساتھ نہیں تھا، پیر کا نام مولانا صاحب کے ساتھ نہیں تھا، ابھی تک ہم ان کو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، کبھی ان کے زبان کی اپنی زبان سے ان کے لیے پیر کا نام نکلا ہی نہیں، ایسا وہ نام حضرت مولانا صاحب ان کا مشہور کہ مطلب جہاں ہم ان کو مولانا صاحب کہتے تھے. لیکن دل نے گواہی دی کہ یہ جگہ بیٹھنے کی ہے، یہ جگہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کی بات ہے، اس میں انسان کیا کر سکتا ہے. دل نے گواہی دی کہ یہ جگہ بیٹھنے کی ہے اور بیٹھنا شروع کر لیا. بس کیا بیٹھنا تھا، عصر کے وقت آ جاتے، کبھی مغرب کے وقت واپس چلے جاتے، کبھی عشاء تک ٹھہر جاتے، ہاں جی، اور حضرت کی باتیں سنتے، اور حضرت بھی ماشاءاللہ جب ہمیں پہچان گئے تو محبت فرماتے، شفقت فرماتے، جب واپس جاتے تو مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے، تو حضرت اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے لہجے میں بات کیا کرتے تھے، گپ شپ کے لہجے میں پوچھتے چٹی، ہم کہتے جی اچھا مل گئی گٹی، اچھا چلو جی مسافر کیا اور چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت پیر ہیں، لیکن ہمارے لیے تو پیر تھے، پیروں سے بڑھ کر تھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اگر کسی نے کہا جی فلاں سے بیعت کر لو، نہیں بھائی مولانا صاحب سے پوچھیں گے، مولانا صاحب کہیں گے تو پھر جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی نا، ہمارے لیے پیروں سے بھی بڑھ کر تھے. ہوا یہ کہ حضرت تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے، بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے خاندان کے، دیکھ مجھ سے ایک دن کہنے لگے کیا تو مولانا صاحب سے بیعت ہے؟ میں نے کہا کیا مولانا صاحب بیعت کرتے ہیں؟ کیا مولانا صاحب بیعت کرتے ہیں؟ تو اس پر وہ حیران ہو گئے کہ کیا کہہ رہے ہو، یونیورسٹی کا جو ماحول یہ دینی بنا ہوا ہے، کس کی برکت سے بنا ہوا ہے؟ آپ اس کو ویسے سمجھ رہے ہیں، آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ مولانا صاحب پیر ہیں. مولانا صاحب تو پیر ہیں لیکن اس انداز میں. پھر مجھے پتہ چل گیا، پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی مزید، ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بیعت کروا لی. کوئی مستقل خانقاہ نہیں تھا، کوئی مستقل خانقاہ وہاں نہیں تھا، بس صرف مجلسی خانقاہ تھی کہ لوگ آتے تھے بیٹھ جاتے تھے اور ماشاءاللہ کام چل رہا تھا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں اس کا جواب موجود ہے، آپ کوشش اور محنت شروع کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا. اپنے آپ سے گلہ کرو کہ میں کمزور ہوں، میں نہیں تلاش کر رہا، ورنہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بالکل پاس ہی کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ دے، یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور آج کل تو آسانی ہی آسانی ہے، یعنی ہم تو خیر ماشاءاللہ بزرگوں کی تحریریں پڑھنے والے ہیں، بزرگوں کے ساتھ حسن ظن ہمارا پہلے سے موجود ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے لوگوں کے قریب رکھا ہے الحمدللہ. میں آپ کو ایسے شخص کا واقعہ بتاتا ہوں جو اہل حدیث ہے اور انگلینڈ میں ہے، اہل حدیث ہے. وہ مجھے 2015 میں ٹیلی فون کرتا ہے، شبیر صاحب آپ کیا کسی اہل حدیث کو بیعت کرتے ہیں؟ میں نے کہا کچھ اہل حدیث مجھ سے بیعت ہیں. تو پھر مجھے بھی بیعت کر لو. اچھا بیعت کر لیا، اب مجھے کیا پتا کہ کیا صورتحال ہے پیچھے. بعد میں اس نے مجھے تقریباً 2 سال بعد بتایا یا 3 سال شاید مجھے بتایا کہ میں نے 2011 میں آپ کو خواب میں دیکھا تھا، 2011 میں، اور 4 سال کے بعد اس نے بیعت کی، یعنی گویا کہ اتنا دیر سوچا ہوگا، اور پھر 2 سال کے بعد مجھے بڑے جذباتی انداز میں وہ بات کرتے ہیں، کہتے الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ حق پر ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے بیوی بھی نہیں مانتی، میرے دوست بھی نہیں مانتے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بات سمجھا دے، کہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ حق جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو چیزیں دیکھو، ایک اہل حدیث، لیکن دل میں کوئی 3 ہی چیز، کوئی اندر کی بات تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف رخ دے دیا۔ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ چیز جو ہے نا یہ یاد رکھیں، اللہ جل شانہ اپنا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں، ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے پاس نہ والا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، قطعاً یہ بات ہے، اس میں ذرہ بر بھی مبالغہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ جل شانہ نے چیزیں ہمارے لیے بنائی، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جنت بھی ہمارے لیے بنائی ہوئی، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دینے بھی چاہتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ کوئی لینے والا ہو، علامہ اقبال نے جواب شکمہ میں کہا تھا نا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ روی منزل ہی نہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ جل شانہ تو دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نوازنا چاہتا ہے، ہاں اپنے قانون بھی منوانا چاہتا ہے، اپنا قانون بھی۔ اگر تم کہتے ہو کہ قانون تو نہیں مانتا لیکن مجھے نوازے، تو پھر اللہ محتاج بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کو اور مزید بڑھا دوں گا، وان کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر اس سے انکار کرو گے تو پھر کیا ہوگا، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ لہذا قانون کی بات ساتھ ہی بتا دی۔ حضرت مولانا علیہ السلام علیہ فرماتے تھے افسوس اللہ کے قوانین بہت اٹل ہے اور ہم بہت غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین بہت اٹل ہیں۔ اب دیکھو میں آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہوں، اگر آگ جل رہی ہو میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ سکتا ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو اگر میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو مانتا ہوں کہ مجھے آگ جلائے گی، تو یہ بھی تو قانون ہے کہ اس گناہ کے ساتھ یہ ہوگا، اس گناہ کے ساتھ یہ ہوگا، یہ بھی تو قانون ہے نا۔ اب ان تمام قوانین کا توڑ ایک قانون میں رکھا ہے، مطلب قوانین کا توڑ نہیں، قانون کا یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کا جو سزا ہے اس سے بچنے کے لیے، بچنے کے لیے ایک چیز رکھی اللہ پاک نے، اور وہ کیا ہے، توبہ۔ توبہ، ایک توبہ سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ توبہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر گناہوں سے زمین و آسمان بھر جائیں کسی کے گناہ سے، توبہ انسان کر لے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، لہٰذا اس قانون پر اگر کوئی عمل کر لے تو اپنے سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے، اور نہ کرے تو اللہ پاک اس سے غنی ہے، اللہ جل شانہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہ اذ انبعث اشقاہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہ فکذبوہ فاقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ کیا فرمایا؟ لا یخاف عقباہا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے بعد پر کیا ہو گیا ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ کہ اللہ پاک تو غنی ہے، اللہ پاک تو سمجھ ہے۔ تو جب یہ والی بات ہے تو ہم لوگوں کو اللہ کے قانون کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت اس دنیا کے اندر ہدایت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہماری ہدایت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہدایت نہیں ملی تو چاہے بادشاہت میں سارے زندگی ہمارے گزر جائے، خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اگر ہدایت مل گئی اور ساری عمر تکلیف میں گزری، پریشانی میں گزری، مصیبتوں میں گزری، دیکھو کافروں کا عقیدہ نہیں اپنانا چاہیے۔ یہ آپ کہیں گے بھائی یہ بڑی سخت بات کی، بڑی سخت بات کی، کافروں کا عقیدہ نہیں اپنانا چاہیے۔ کافروں کا عقیدہ کیا ہے؟ دنیا میں خوش ہے تو کہتے ہیں اللہ بھی ہم سے خوش ہے، دنیا میں خوش ہے تو کہتے ہیں اللہ بھی ہم سے خوش ہے. یہود یہی تو کہہ رہے ہیں نا, اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہ ہوتے تو یہ چیزیں دیتے. اس کا جواب اللہ پاک نے دیا ایک حدیث قدسی میں, فرمایا اگر اس دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اگر یہ میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اگر میرے نزدیک اس زمین اور آسمان اس کے اندر جو کچھ ہے اگر میرے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اب یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے, کافروں کا چونکہ اس پر ایمان نہیں ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے. ہاں جی, ہمیں بتائی گئی ہے کہ ان چیزوں کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. فرعون کو پورے عمر میں سر کا درد بھی نہیں ہوا, لیکن نتیجہ کیا ہوا, ابھی تک عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے. اور ایوب علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں ہوئی, ہاں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مصیبتیں اور تکلیفیں میرے امت کی عیادت کریں گی. جو ان کو تکلیفیں ملیں گی ان کو یہ جب پتہ چلے گا کہ مجھے یہ تکلیفیں ملی تھی تو ان کی ہمت بندے گی کہ ایسی کوئی بات نہیں, کوئی اللہ تعالیٰ سے دوری کی بات نہیں ہے. ہاں جی, تو یہ والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیدہ شباب آل جنہ فرمایا گیا ہے ان کو کتنی تکلیف ہوئی, پورے خاندان کٹ رہا ہے اس کے سامنے. ہاں جی, لیکن ہے تو سردار, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. ہاں جی, تکالیف ہیں لیکن ان تکالیف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے دور ہے. تو ہم لوگ کو کافروں کا عقیدہ نہیں اپنانا چاہیے. اگر میرا سوال دنیا کے بارے میں قبول نہیں ہو رہا تو کہیں نعوذ باللہ من ذالک میں اللہ سے بدگمان نہ ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو جاؤں, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. وہ مجھے زیادہ جانتا ہے اور میری ضرورت کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور مجھ پر مجھ سے زیادہ مہربان ہے. لہذا بعض دفعہ اللہ جل شانہ ہمیں بہت بڑی چیز دینے کے لیے ایک چھوٹی سی تکلیف دے دیتے ہیں جس سے ہم چیخ اٹھتے ہیں, لیکن اصل میں وہ اللہ پاک کے دینے کا نظام ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض دفعہ کسی شخص کے لیے اللہ پاک نے ایک مرتبہ لکھا ہوتا ہے, وہ مرتبہ وہ عمل سے حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا تو اس کو کوئی تکلیف دے دیتے ہیں جس پر اس کو صبر مل جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں, وہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے. اب جب ان کو پتہ چلے گا وہاں پر تو پھر کتنا خوش ہوگا. اور جو اہل مصیبت لوگ ہیں, ان کو جو وہاں پر نعمتیں ملیں گی ان تکالیف کے بدلے میں, تو دوسرے لوگ جن کو نہیں ملے ہوں گی وہ کہیں کاش ہمارے جلد کینچیوں سے کاٹے جاتے لیکن آج ہمیں یہ نعمتیں مل جاتی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ سرسری دنیا کی بات اور ہے اور حقیقی دنیا کی بات اور ہے. اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہر ایک نہیں جانتا, سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے اور پھر اس کے بعد جتنا اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم سے نوازے اس کے بعد وہ جانتا ہے, یعنی پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جی وہ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں, قمیص نہیں پہنی ہوئی, تو وہ جو ہے نا چٹائی کے نشان پڑے ہوئے جسم کے اوپر, تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں, یا رسول اللہ کیسے ہو کس رت کے جو ہے نا وہ دنیا کی نعمتیں لوٹیں, اور دونوں جہاں کے بادشاہ کا یہ حال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, کیا تجھے یہ خوشی نہیں ہے کہ تیرے دوست کو وہاں کی نعمتیں ملیں اور کیسر و کسرا یہاں کی. اصل بات یہی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں, ہمارے لیے جو چارٹر قرآن پاک کے پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں دیا گیا وہ کیا سا کون سا چارٹر ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, آخرت پر یقین, جس کے فوراً بعد اولئک علی ھدی من ربہم اولئک المفلحون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت پر یقین رکھیں, ہمارا سب کچھ آخرت کے ریفرنس سے ہو. آخرت کے ریفرنس سے ہو، اس دنیا کے ریفرنس سے نہ ہو. اس دنیا میں تو ہم اعمال کریں گے، اعمال کے لحاظ سے اس دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، اعمال کے لحاظ سے اس دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، اور نتائج کے اعتبار سے اس دنیا کی اہمیت زیادہ ہے. اس وقت ہم الٹ سوچتے ہیں، الٹ اس طرح ہے کہ اعمال کے لحاظ سے کو ہم جو اس کی حیثیت ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور نتائج ہم یہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت جلدی لوگ گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک ہم نے دعا اچھی طرح نہیں کی، یا کسی نے میرے لیے دعا نہیں کی. بس ہمارے پاس کوئی آتا ہے جی ہمارے لیے دعا کرو، تو فوراً دعا کر لیتے ہیں نا، تاکہ بعد میں قرض نہ رہے. قرض کو کون ادا کرے گا، بڑا مشکل کام ہے، یاد رہے نہ رہے، چلو جی اسی وقت فوراً دعا کر لو، تو فوراً ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ قبول کرنے والے. اچھا، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ جو ہے اگر اس کے ساتھ نہ ہو اور اس کے لیے کوئی اور چیز مفید ہو اور اللہ تعالیٰ وہ کر لے، تو لوگ کہتے ہیں شاید ان نے ہمارے لیے دعا کی نہیں. بات سمجھ آ رہی نا، لوگ سمجھتے ہیں ان نے ہمارے لیے دعا نہیں کی، یہ میں تو خیر کچھ بھی نہیں، اللہ مجھے معاف کرے. ہمارے شیخ کے ساتھ ایسا ہوا تھا، دو بچے آئے اسٹوڈنٹس، حضرت چونکہ بہت پیار و شفقت فرماتے تھے تو ذرا پیار و شفقت کی زیادتی بھی لوگ کو ذرا جرت مند کر لیتی ہے. ہاں جی، تو وہ دونوں جو ہے نا آئے اور دونوں نے اپنے اپنے مسئلے کا بتایا کہ حضرت میرے لیے دعا کرے. حضرت بہت جلدی دعا کر لیتے تھے، دعا فرمائی، ہاتھ اٹھا کے. اب جب دعا کی، چلے چلے، ایک آدمی کا کام ہوا، ایک کا نہیں ہوا. خدا کی شان، اللہ تعالیٰ کی مرضی، ایک کا کام ہو گیا، دوسرے کا نہیں ہوا. جس کا نہیں ہوا ہے وہ مولانا صاحب سے کہہ رہے، مولانا صاحب آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی. مولانا صاحب نے کہا بیٹا میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے. کہتے نہیں مولانا صاحب آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی. نہیں بیٹا میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے. مولانا صاحب میرا کام نہیں ہوا، میں آپ کے آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی. مولانا صاحب نے پھر فرمایا بیٹا میں نے آپ کے لیے دعا کی، اللہ کی مرضی ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. تقریباً جب کچھ زیادہ ہوا اس کے بعد مولانا صاحب نے جواب دینا چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے. اب وہ پھر بھی وہی بات کرتے رہے، حتیٰ کہ اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے کچھ غلطی کی. اس نے کہا مولانا صاحب معافی چاہتا ہوں، میں نے زیادتی کی. تو مولانا صاحب پھر بھی خاموش. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا صاحب مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کی. مولانا صاحب پھر بھی خاموش، کچھ نہیں کہہ رہے. حتیٰ کہ انہیں رونا شروع کر دیا، مولانا صاحب مجھے معاف کر دیں. مولانا صاحب پھر بھی خاموش. اب وہ زار و قطار رو رہا ہے اور مولانا صاحب خاموش ہے. آخر مولانا صاحب نے کہا بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ایک لمٹ تھی. اب لوگ کہتے ہیں بھائی سختی ہے، مجھے آپ بتائیں. وہ مولانا صاحب پر الزام لگا رہے ہیں مسلسل، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو. الزام لگا رہے تھے یا نہیں لگا رہے تھے؟ مولانا صاحب کہہ رہے میں نے تمہارے لیے دعا کی، اور وہ مسلسل کہہ رہے ہیں تو نے نہیں دعا کی، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تم جھوٹے ہو. ہاں جی، اتنا عرص مسلسل اللہ پاک چھوٹ دے رہے، چھوٹ دے رہے، چھوٹ دے رہے، چھوٹ دے رہے، یہ کہہ رہے پھر بھی چھوٹ دے رہے. بس لمٹ کراس ہو گیا، فیصلہ نافذ ہو گیا. فیصلہ نافذ ہو گیا، مولانا صاحب انقباض شروع ہو گیا. اب پھر بعد میں اس انقباض کو اس نے دور بھی کرنا چاہتے لیکن دور نہیں ہو سکتا. اور سمجھ آ رہی نا، بس یہی چیز ہوتی ہے. لوگ اصل میں جلدی مچاتے ہیں، لوگ جلدی مچاتے ہیں. اللہ کا قانون بڑا اٹل ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون بہت اٹل ہے. اللہ کے قانون کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے، بہت خطرناک بات ہے. یہ جس کو کہتے ہیں شرمندہ مجرم، جری مجرم سے اچھا ہوتا ہے. شرمندہ مجرم جو ہے یہ جری مجرم سے اچھا ہوتا ہے. آدمی کم از کم اپنی غلطی مان تو لے، اپنے مقام کو جان تو لے. تو اس لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ اللہ کے فیصلے پہ کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ جل شانہ کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ جل شانہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اس کے شان کے مطابق مانگنا چاہیے، اپنے احوال کے مطابق نہیں، اس کے شان کے مطابق. لیکن جو فیصلہ اللہ کر لے پھر اس پر دل سے راضی ہونا چاہیے. یہ ہے ادب طریق کا، یہ طریق کا ادب ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. لہذا سب سے پہلے جو بات میں نے کی کہ خانقاہوں کی بڑی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ وقت جو جوڑ کا نظام ہے یہ اصل میں خانقاہیت کے فروغ کا نظام ہے. جو ہمارے جو جوڑ ہو رہا ہے، مختلف جگہوں پہ جو جوڑ ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خانقاہیت کے نظام ہے. کیونکہ آج کل لوگ سفر نہیں کر سکتے خانقاہوں کے لیے، تو خانقاہیں سفر کرنے لگی ہیں، سمجھ آئی نا بات؟ یعنی مختلف جگہوں پر خانقاہیں گویا جاتی ہیں اور وہاں پر ماحول بن جاتا ہے، اس ماحول میں جو چل پڑا تو چل پڑا، پھر اس کے بعد وہ چلتا رہتا ہے، تو یہ سارا نظام سٹ ہو گیا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کی برکت سے، کہ حضرت کے ہاں یہ سلسلے شروع ہوئے تھے، یہ جوڑ، یہ اعتکاف، یہ تمام چیزیں حضرت کی برکت سے چل، کیونکہ اس صدی کے ماشاءاللہ جو بڑے تھے وہ ہمارے یہی تھے، ہمارے شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر اللہ پاک نے یہ چیزیں کھول لیں، بلکہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زکریہ کا دل تو یہاں آنے کو بہت چاہتا ہے، لیکن ہم تو چاہیں کہ ان سے کچھ اور کام لے لیا جائے، کچھ اور کام بھی لے لیا جائے، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے کہا حضرت میرے بھی دل یہی کہتا ہے کہ ان سے کچھ اور کام لے لیا جائے، اب جب جاگ گئے تو بڑے حیران ہوئے کہ میں تو ناکارہ ہوں، میں کیا کام کروں گا، ان کی اپنے اوپر بدگمانی، یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے نا، اپنے اوپر بدگمانی کہ میں کیا کام کروں گا، تو کسی جاننے والے سے پوچھا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، تو ان نے فرمایا کہ یہ تو نہیں کہا نا کہ کام کرو، یہ تو فرمایا کہ کام لے لیں گے نا، تو لینے والے لے لیں گے، لینے والے لے لیں گے، جو لینا چاہیں گے تو لے لیں گے، اس کے بعد حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرح صدر کرایا کہ ہر مسجد کو خانقاہ بناؤ اعتکاف کے ذریعے سے، ہر مسجد کو، کیونکہ اصلی خانقاہیں بہت کم ہو گئی ہیں اور خانقاہیں بن نہیں رہی، تو ہر مسجد کو خانقاہ بناؤ اعتکاف کے ذریعے سے، تو حضرت نے خود اعتکاف شروع کرایا، تین اعتکاف کی حضرت نے دارالکفر میں، یعنی ہندوستان میں، برما میں، انگلینڈ میں، جنوبی افریقہ میں، چار یہ دارالکفر میں کیے، اور ایک اعتکاف پاکستان میں کیا ہے، فیصل آباد میں کیا ہے، یہاں تشریف لائے تھے، تو یہ ایک اعتکاف یہاں پر کیا ہے، اور اگلے دفعہ بھی پاکستان آ رہے چاہتے تھے لیکن درمیان بہت ہو گئے، تو مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت کی برکت سے لوگوں کو اس کا ذوق ملا، اور مجھے خوب یاد ہے ماشاءاللہ فیصل آباد میں بیٹھا ہوں، ضرور اس اعتکاف میں شریک ہونے والے کچھ ہوں گے جو میں چاہتے، ہاں بالکل، تو میں اس ماشاء اللہ بالکل میں اس کا گواہی دیتا ہوں کہ ایک ایک صف میں سترہ سترہ شیخ الحدیث موجود تھے، اس طرح مفتیان کرام موجود تھے،
150 شیخ الحدیث
جی
ہندوستان پاکستان کا 150 شیخ
150 شیخ الحدیث آئے تھے، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد یہ حالت تھی، مجھے بالکل یاد ہے، ظہر کے بعد، ظہر کے بعد ذکر کی مجلس ہوا کرتی تھی، اور اس کی افتتاح حضرت مفتی محمود گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے خلیفہ تھے اور دیوبند کے مطلب مفتی تھے، وہ افتتاح فرماتے تھے، اور پھر حضرت کے ساتھ یہ سارے مل کر اجتماعی ذکر کرتے تھے، اجتماعی ذکر کرتے تھے، اور کیا ذکر، یہ ضربے لگاتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ضربے لگتی تھی، یہ ہم نے خود مطلب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ سارے معمولات سارے ہوتے رہیں، کم از کم جنہوں نے حضرت کو دیکھا اس طرح کر، وہ ان چیزوں پر اعتراض تو نہیں کر سکتے نا، وہ ان چیزوں پر اعتراض تو نہیں کر سکتے، یہ چیزیں، اور جتنے مشائخ ادھر موجود تھے، شیخ الحدیث موجود تھے، مفتیان کرام موجود تھے، وہ ساتھ کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے، ان چیزوں کی گنجائش بھی ہے، آج کل بڑے جرت ہو رہا ہے، اتنی جرت ہے کہ بہت جلدی اعتراض کر لیں گے، یہ خلاف سنت ہے، یہ ایسا ہے، یہ خدا کے بندو، وہ جو مفتی حضرات بیٹھے ہوئے تھے وہ مفت کے مفتی تھے، جو افتتاح کر رہے تھے مفتی محمود گنگوئی صاحب، ہاں وہ مفتی کے مفتی تھے، یہ سارے لوگ ویسے ہی نہیں جانتے، تم جانتے ہو، اصل بات کیا ہے، اصل بات یہ کہ جو مقصد ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے ذریعہ ہوتا ہے، دین کے مقاصد متعین ہیں، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، دین کے مقاصد متعین ہیں، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ذرائع متعین نہیں ہیں، ذرائع مسلسل تبدیل ہوں گے، مجھے آپ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں علم جس طریقے سے حاصل ہوتا تھا، کیا آج کل علم اس طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟ تو کیا علم کو بند کر لو گے؟ چونکہ وہ طریقہ نہیں ہے تو بس اب علم کو ختم کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جہاد جس طریقے سے ہوتا تھا، کیا آج اس طریقے سے جہاد ہوتا ہے؟ اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا تو جہاد کو بند کر لو گے؟ ہمارے خود رہے ونڈ. مجھے پتا ہے 1970 کا طریقہ کار اور تھا, آج کا طریقہ کار اور ہے. امریکہ میں اور ہے, برطانیہ میں اور ہے, سعودی عرب میں اور ہے, یہاں پر اور ہے, ہندوستان میں اور ہے. ان میں سے کون سا سنت کے مطابق ہو, کون سا خلاف سنت ہے بتائیں. جلدی جلدی فتوی دیتے ہو, کہاں کے مفتی بنے ہوئے ہو, ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہو. یہ اعتراض کی جگہ نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ ذریعے ہیں, ذریعے ہیں, اور ذریعے سارے کے سارے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں اور وقت کو اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں. نہ نقش بندی مراقبہ سنت کے مطابق ہیں, نہ چشتیہ ذکر جہری سنت کے مطابق ہے. یہ دونوں ذریعے ہیں, دونوں ذریعے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جہری ذکر کرتے تو مراقبے کو غلط کہہ دیں, اور جب مراقبہ کرتے ہو تو جہری ذکر کو غلط. آپ کا سوچ ہے, آپ کا ذہن ہے, آپ کے لیے وہ طریقہ بہتر ہے, ان کے لیے یہ طریقہ بہتر ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا مزاج بنایا اس کے مطابق طریقہ دے دیا. یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے, یہ تنگ نظری ہے کہ میں صرف اپنے طریقے کو صحیح کہہ دوں, دوسرے کے طریقے کو غلط کہہ دوں. یہ سارے طریقے سنت بھی نہیں ہے, لیکن خلاف سنت بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ خلاف سنت اس کو کہتے ہیں جس کی ممانعت ہو, جس کو جو بدعت ہو, اس قسم کی چیز ہو. یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں. خود حضرت ماشاءاللہ جو معرف الحدیث لکھنے والے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے اپنی کتاب تحدیث نعمت میں اس چیز کو بالکل واضح کر کے پیش کیا ہے. شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ پر انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا اور حضرت نے جواب دیا تھا, اور بعد میں حضرت سے بیعت ہوئے تھے. تو یہ ساری باتیں مسئلہ علمی باتیں ہیں, لیکن جو اس کا اس کو جانتے وہی بات کر لیں, جو بغیر سوچے سمجھے ادھر سے فتویٰ لگا دے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ فتویٰ کی باتیں نہیں, اس کو سوچ سمجھ کر دینا. یہ صرف ذرائع ہیں, ان کو ذرائع سے اوپر نہیں لے جانا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم نے یہ ذکر اذکار ماشاءاللہ بعض لوگوں کے لیے روک دیا, ان کے لیے سلوک کے مقامات کا رستہ مطلب بتا دیا کہ اب یہ ہوگا, تو لوگ چیخ اٹھے کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے بند کر دیا. ہم نے اس لیے کہا بھائی یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد نہیں ہے, یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد نہیں ہے. ہاں جب ضرورت پڑے گی تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کو چونکہ اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس چیز پہ کام کریں. تو اصل بات یہ کہ ہم لوگ ہاں مخواہ اس کو وہ جو ہے نا اس کے وہ نہ بنائیں, بحث و مباحثہ کا ذریعہ نہ بنائیں. ذکر جہری بھی ٹھیک ہے ضرورتاً, باقاعدہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں ہم اس میں ثواب نہیں سمجھتے. صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, ہم اس میں ثواب نہیں سمجھتے لیکن جو کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کو ثوابوں کے دہانے پہ بٹھا دیتے. ثوابوں کے دہانے پہ بٹھاتے ہیں. کیسے ثوابوں کے دہانے پہ بٹھاتے ہیں؟ اگر ذکر لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ کا دل صاف ہو گیا, اس صاف دل کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وہ کیسی ہوگی, اس کا اجر کتنا ہوگا؟ اور دنیا کی محبت سے ملوث دل اس کے ساتھ جب پڑھیں گے تو اس کا ذکر اس کا اجر کتنا ہوگا؟ بھائی آپ کے انہی اعمال جو اعمال شریعت ہے ان کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں عارف کے دو رکعت کی نماز غیر عارف کے لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوتی ہے. جو غیر عارف ہوتا ہے اس کے لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوتی ہے. تو جب یہ والی بات ہے, جب آپ کو ان کے ذریعے سے یہ معرفت ملتی ہے, اس معرفت کے دولت کے ساتھ آپ یہی شریعت کے اعمال کریں گے, کچھ اور اعمال آپ نے نہیں کرنے. دین وہی ہے, دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا وہی دین ہے, اس میں ذرا بھر تبدیلی نہیں آئی. نماز وہی پڑھیں گے, روزے وہی رکھیں گے, زکوٰۃ وہی دیں گے, حج وہی کریں گے, معاملات وہی چلیں گے, معاشرت وہی ہوگی, اخلاق وہی ہوں گے, ان میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں آنی. ہاں ان اخلاق اور اعمال تک پہنچنے کے جو راستے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. دیکھو لاہور وہی لاہور ہے, لاہور میں تبدیلی نہیں آئی, اپنی جگہ پر ہی ہے, لیکن ایک نیا راستہ بن گیا موٹر وے. آپ کہتے ہیں نہیں یہ نیا راستہ, یہ تو بدعت ہے, میں تو اس پہ نہیں جاتا. خدا کے بندے نیا راستہ بھی ایک ذریعہ ہے, ایک ذریعہ, آپ اس پہ چلے جائیں. نہیں جانا چاہتے جی ڈی روڈ پہ چلے جائیں, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ خامخواہ جو ہے نا اس پر مجبور تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس کو غلط نہ کہیں, اس کو غلط نہ کہیں. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس صرف یہ ذرائع ہیں, ذرائع کو ذرائع تک محدود رکھو, مقاصد کو مقاصد تک مطلب سمجھو, مقاصد کو مقاصد سمجھو. مجھ سے ایک عالم نے یہ بات کی, شاہ صاحب آپ نے کیا کیا ذکر کی مجلس کی تھی نا, ذکر کی مجلس. میں نے کہا ذکر کرایا, کیا صحابہ اس طرح کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں. تو نے کہا آپ نے کیوں کرایا؟ میں نے کہا دیکھو یہ ہم اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں, ذریعے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لہٰذا چونکہ ہم اس کو ذریعے سمجھتے مقاصد میں نہیں شامل کر رہے ہیں, ہم تو بچے ہوئے ہم تو بدعتی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو ذریعہ کے بجائے مقصد سمجھ لیا تو میں آپ کو بدعتی کہوں گا. ہاں جی, آپ نے اگر صرف ایک ذریعہ کو مستقل سمجھ لیا کہ یہی ہونا چاہیے تو آپ نے اس کو مقصد بنا لیا نا. آپ نے اس کو مقصد, تو دین میں مقصد کا اضافہ کر دیا. مقصد کا اضافہ کرنے والے کون ہیں؟ بدعت ہی. بہرحال وہ بات سمجھ گئے. پھر تو ماشاء اللہ محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ ذکر کرتے تھے. اب تو ماشاء اللہ باقی مساجد میں ہفتے میں ایک دفعہ ذکر ہوتا ہے, ان کے ہاں اب روزانہ ذکر ہوتا ہے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کو جاننا چاہیے. اسی کے لیے ہم نے کچھ کتابیں لکھی ہیں, جس میں سے کتاب فہم التصوف بھی ہے, جس میں ان تمام چیزوں کی تشریحات موجود ہے, تصوف کا خلاصہ بھی ہے, جس میں سوالوں کے جوابات موجود ہیں, اور اس طرح زبد التصوف بھی ہے, جو جس سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا وہ چھوٹی کتاب ہے, وہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اصل چیز یہی ہے کہ اپنے قبر کے بارے میں حسن ظن رکھو, اپنے قبر کے بارے میں حسن ظن رکھو. اگر کم از کم آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, تحقیق ضرور کر لو, لیکن جلدی نہ مچاؤ, جلدی نہ مچاؤ. اس سے آپ کو ہی نقصان ہوگا, ان بزرگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم دعا کرتے ہیں. میرے خیال میں ساتھی تو سب پہنچ گئے ہوں گے. دعا کر لیں حضرت.
اچھا,
الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس جوڑ کو قبول فرما دے. یا اللہ جو بھی اس میں آئے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما دے. یا اللہ جتنے بھی ان کے آل خانہ ہیں یا اللہ ہم سب کو قبول فرما دے. یا اللہ جن علاقوں میں جا رہے ہیں ان سارے علاقوں کو قبول فرما دے. یا اللہ جنہوں نے یہاں پر خدمت کی ان کی خدمتوں کو قبول فرما دے. جنہوں نے جگہ دی ان کے جگہ دینے کی کو قبول فرما دے. جنہوں نے یا اللہ العالمین محبت کی ان کی محبت کو قبول فرما دے. یا اللہ جو ان کاموں پہ راضی ہے یا اللہ ان کی اس رضا کو قبول فرما دے. یا اللہ العالمین دین کے تمام عالی محنتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بھی دین کی محنتیں کرنے والے ہیں سب لوگوں کی قربانیاں محنتیں قبول فرما دے. یا اللہ العالمین جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں ان کو ایک دوسرے کا دست و بازو بنا دے, ایک دوسرے کے لیے مخالفتیں اور پیدا کرنے والے نہ بنا دے. یا اللہ العالمین ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بنا دے. یا اللہ العالمین جتنے بھی دیندار ہیں وہ ایک دوسرے کو یا اللہ العالمین قریب کر دیں. اور یا اللہ العالمین دنیا داروں کے لیے یا اللہ اپنے دینی بھائیوں کو ناراض نہ کرے. یا اللہ العالمین ہمیں ہر قسم کے خیر پہنچا دے, اور یا اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دے. یا اللہ جو ذرائع خیر کے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, اور جو ذرائع شر کے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما دے. یا اللہ العالمین یا اللہ العالمین یا جب بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا, اے اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. یا اللہ عمل نامہ ہم سب کو دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے. یا اللہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ العالمین ہم سب کو یا اللہ العالمین وہاں یا اللہ ہم سب کو نزع کی تکلیف سے بچا دے, اور یا اللہ آخرت کے شرمندگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ العالمین جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما, جو ہمارے قابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما, ان کی فیوز و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما. یا اللہ العالمین جو ہمارے خانقاہ کے اندر بزرگوں کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں ان کتابوں کے اندر جو فیض و برکت ہے, یا اللہ ہمارے سارے ساتھیوں اور جو بھی یا اللہ العالمین جن تک بھی یہ پہنچے یا اللہ العالمین ان تک اس فیض کو پہنچا دے. جو کتابیں اس کے بارے میں لکھی گئی ان کتابوں کو قبول فرما دے, اور ان بزرگوں کے فیض ان سے اجرا فرما دے. یا اللہ العالمین حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کاکاسب رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شف علی طانوی رحمۃ اللہ علیہ, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اور یا اللہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, اور یا اللہ ہمارے حضرت شیخ مولانا اشرف صاحب سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سب کے درجات بہت بلند فرما دے. ان سب کی فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرما دے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے, سب کی فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ العالمین ہم کمزور لوگ ہیں, اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے, اور یا اللہ العالمین تو جتنا فضل فرماتا ہے اس کا بھی یا اللہ العالمین یا اللہ ہمیں یقین ہے. یا اللہ ہماری کمزوری کو دیکھ کر اولیاء العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ مفت میں ہی قبول فرما دے، یا اللہ العالمین اپنی رضا کی دولت عظیم ہم سب کو نصیب فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں تو فرما دے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے وہ دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اپنے مقربین میں، اپنے صدیقین میں، اپنے صادقین میں، اپنے محبین میں، محبوبین میں یا اللہ العالمین شامل فرما دے، یا اللہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جائے، سر کے پہ ناراض نہ ہو ہم، یا اللہ العالمین ہمیں نفس الشیطان کے حوالے نہ فرما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا اللہ ہماری نفسوں کی بہترین تربیت فرما دے، ہمیں شیطان سے مکمل خلاصی نصیب فرما دے، شیطان کو یا اللہ ہماری اوپر کوئی طاقت نہ دے کہ ہمیں اغوا کر سکے، ہمیں گمراہ کر سکے، یا اللہ ہماری اپنی مدد ہمارے ساتھ فرما دے، اور یا اللہ ان کے ہر قسم کی شر سے چالوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے، یا اللہ ہمارے عقل کو عقل فہیم بنا دے، اور یا اللہ العالمین اپنی رضا کی دولت عظیم ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دے، اس پر عمل صالح عطا فرما دے، اس میں اخلاص نصیب فرما دے، اس کو قبول فرما دے، اس پر ہم سے راضی ہو جا، ایسا عرضوں کے پر ناراض نہ ہو، یا اللہ العالمین یا اللہ العالمین یا اللہ حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے تمام جو مظلومین ہیں ان کی مدد فرما دے، ان کو ظلم سے خلاصی نصیب فرما، اور یا اللہ جو ظالم ہیں ان کو ظلم سے یا اللہ العالمین توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ العالمین مسلمانوں کو یا اللہ العالمین یا اللہ العالمین نہ چھڑنے کی یا اللہ العالمین ان کو یا اللہ توفیق عطا فرما، اور یا اللہ العالمین جو اپنے ظلم سے نہیں ہٹنا چاہتے اسی پہ اڑنا رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان مظلوموں کا انتقام تو ہی ان سے لے لے، یا اللہ العالمین ان کے اوپر زمینوں کو الٹ دے، ان کے اوپر ان کے یا غرور ان کے اوپر لوٹا دے، اور یا اللہ ان کو تہس نہس کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ان کو مزید موقع نہ دے، یا اللہ یا اللہ قنوت نازلہ جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ العالمین کو فار کے اوپر پڑھا تھا، یا اللہ وہی قنوت نازلہ ان کے اوپر بھی یا اللہ العالمین نازل ہو جائے، یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، مسلمانوں کو آپس میں جوڑ محبت نصیب فرما دے، کافروں کے لیے اہلکار نہ بننے دے، اور جو کافروں کے اہلکار ہیں یا اللہ ان کو ان کے ساتھ ہی زمین پر دنس دے، یا اللہ ان کو ان کے ساتھ ہی زمین میں دنس دے، یا اللہ ان کو ان کے ساتھ ہی زمین میں دنس دے، ان کو مزید مہلت، یا اللہ ان کو مزید مہلت نہ دے، یا اللہ ان کو مزید مہلت نہ دے، اور جو ان کے ساتھ ہی ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر توبہ نہیں کرنا چاہتے تو یا اللہ تیرا معاملہ یا ان کا معاملہ بھی تیرے حوالے ہے، یا اللہ العالمین مزید ان کو مہلت نہ دے، مسلمانوں کو خراب کرنے کا مزید مہلت ان کو نہ دے، مسلمانوں کو خراب کرنے کا مزید مہلت ان کو نہ دے، یا اللہ العالمین جو بھی ہے جس پوزیشن پر بھی ہے یا اللہ ان کو معاف نہ کرے، یا اللہ جو مسلمانوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف منصوبوں کا جو حصہ بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو مزید مہلت نہ دے، یا اللہ ان کو مزید مہلت نہ دے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما دے، یا اللہ سعودی عرب کو مسلمانوں کی شر سے محفوظ فرما دے، حرمین شریفین کی یا اللہ حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کے اوپر جو بری نظریں یا اللہ العالمین سے یا اللہ العالمین مسلمانوں کو نجات عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ وہاں پر جو نادان لوگ آئے ہوئے ہیں جو غیروں کے ایجنٹ ہیں یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، یا اللہ العالمین ہمیں ہر حال میں اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے، اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرما دے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر دل سے چلنے اور چلانے والا بنا دے، یا اللہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فکر کو یا اللہ پورے عالم کے اندر پھیلانے والا بنا دے، وہ جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے در پہ ہیں، یا اللہ اپنے انتقام کی آگ ان کے اوپر برسا دے، یا اللہ اپنے انتقام کی آگ ان کے اوپر برسا دے، یا اللہ ایسی ملعونہ کو جن لوگوں نے آزاد کرا دیا ان کے اوپر اس آگ کو برسا دے، یا اللہ ان کے اوپر اس آگ کو برسا دے، ان کے اوپر اس آگ کو برسا دے، ان کو مزید مہلت نہ دے، جو شیاطین ہیں ہمارے اندر چھپے ان شیاطین کو زمین میں دنسا دے، یا اللہ العالمین ان کو مزید مہلت نہ دے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ بنائے، ہمیں تیرے ابھی پاک رسم کا ناموز عزیز ہے یا اللہ، ہمیں تیرے ابھی پاک رسم کا ناموز عزیز ہے یا اللہ، ہمیں یا اللہ ان میں سے کوئی عزیز نہیں ہے، ہمیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس عزیز ہے، ایک طرف تیرے حبیب پاک ناموس اور دوسری طرف یہ بدبخت، ان بدبختوں کے ساتھ یا اللہ ہم نہیں ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ ان بدبختوں کے ساتھ ہم نہیں ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں یا اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما دے، یا اللہ اپنی رضا کی دولت عظیم ہمیں عطا فرما دے، اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرما، وہ بالآخر تم یوقنون، یا اللہ سچا ہمارے دلوں میں یا اللہ یقین کو پیدا فرما دے، یا اللہ العالمین ہمارے خیر عطا فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما، وہ جو نجات آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچے توکل سب کی دعاؤں
قبول فرما دے. یا اللہ یا اللہ ہم تیرا بننا چاہتے ہیں, یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے, یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے. ذرائع تو تیرے قبضے میں ہیں, جس ذریعے سے بھی ہو یا اللہ العالمین تو کر دے. یا اللہ اس مقصد کو پورا فرما, ہم تیرا بننا چاہتے ہیں, تو ہمارا ہو جا. اور یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے, اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے. اور یا اللہ اگر ہم لوگ دجال کے فتنے کے وقت میں ہو تو یا اللہ دجالی فتنوں سے اور دجال سے ہمیں محفوظ فرما, اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیں شامل فرما دے. اور یا اللہ العالمین ان کے فوجوں میں یا اللہ ہمیں شامل فرما دے. یا اللہ العالمین اہل خیر میں سے کر دے, اہل تقویٰ میں سے کر دے, اہل بر میں سے کر دے, یا اللہ اہل رضا میں سے کر دے, یا اللہ قبولیت والوں میں سے کر دے. یا اللہ ہم تجھے چاہتے ہیں, تو ہمارا ہو جا, ہمیں اپنا بنا دے. یا اللہ العالمین جتنے بھی ساتھی یہاں پر آئیں سب کو قبول فرما دے. جن نے دعاؤں کے لیے کہا تھا یا اللہ سوچے تو سب کی دعاؤں قبول فرما دے. یا اللہ جو دعائیں ہم نے کی وہ دعائیں بھی قبول فرما, اور جو ہم نہیں کر سکے اور کرنی چاہیے تھی تیرے شان اعلیٰ اور تیرے علم میں یا اللہ موجود ہے, یا اللہ تو ہمارے حق میں ان کو بھی قبول فرما دے. یا اللہ ہمیں یا اللہ متقین بنا دے, ہمیں صادقین بنا دے. یا اللہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کو تو چاہتا ہے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اس راضی پر ناراض نہ ہو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان, ولا حول ولا قوۃ الا بک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. یہ ایک بات ذرا تھوڑے سے ساتھی نے توجہ دلائی. الحمدللہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف پر کام ہو رہا ہے, اور یہ مکتوبات کی جو تشریح ہوتی ہے ہر بدھ کو ہوتی ہے, اور ساتھ ہی اس کو ہمارے ویب سائٹ پر سن بھی سکتے ہیں, لائیو ہوتی ہے. جو بھی اس کو سننا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھیوں سے طریقہ معلوم کر لے, وہ بتا دیں گے. اب چونکہ تقریباً نصف سے زیادہ مکتوبات شریف پر کام ہو گیا ہے الحمدللہ, اب اس کے پبلش کرنے کا وقت آ گیا, یعنی اس کو پبلش کرنا چاہتے ہیں. ایک طریقہ پبلش کرنے کا تو ایک ہم ویب سائٹ کے اوپر اس کو رکھ رہے ہیں, وہ تو ہے ہی, انشاءاللہ ہو جائے گا, وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جن ساتھیوں کے پاس یہ انتظامات نہیں, ان تک پہنچانے کے لیے اس کو باقاعدہ پبلش کرنا تو پڑے گا. تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ کسی ساتھی پہ زیادہ بوجھ نہ ہو, اور جو اس میں سے حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک نظام بنا لیں. تو نظام یہ ہے کہ وہ جو ہم جو حضرات اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھی وید صاحب سے رابطہ کر لیں, یا یہاں کے جو فیصل آباد کے ساتھی غلام مصطفیٰ صاحب ہیں ان سے رابطہ کر لیں. ان کو بتا دیا جائے گا کہ کون سا جو مکتوب شریف ہے, یا کون سے مکتوب شریف کو جمع کر تقریباً کچھ 40-50 صفحہ کا جو رسالہ بنتا ہے وہ کون چاپنا چاہتا ہے. جو بھی اس کو چاپنا چاہتا ہے وہ خود ہی چاپے گا, ہم درمیان میں نہیں آئیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ہم کاروباری باتوں میں نہیں آنا چاہتے, لیکن جو بھی چاپنا چاہتے ہیں ان کو موقع تو دینا چاہتے ہیں. تو جو بھی جو چھاپنا چاہتا ہے تو ان کو ہم مواد دے دیں گے, مسودہ دے دیں گے, پھر اس کو آپ جس پریس والوں سے چھاپنا چاہتے ہیں تو چھاپ دے, تقسیم بھی خود ہی کر لے. ہاں البتہ جو ہمارے خدمات اس میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے, ہمارے جو ساتھی جو پریس والوں کی مطلب کام کر رہے ہیں ان سے بات کر لے تو ان کے لیے وہ بھی چھاپ سکتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے. جو بھی جو مکتوب کو چھاپنا چاہتا ہے وہ اپنا وہ بتا دیں, تو انشاءاللہ ان کو ہم لوگ جو ہے نا مسودہ بتا دیں گے. اس دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ حضرت کے اس فیض کو اس صدی میں عام کرنا چاہیے, کیونکہ بہت ہی نادر مضامین ہے, بہت ہی اعلیٰ مضامین ہے, اور جس میں بہت ساری باتوں پر ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ ابتدائی کوشش ہے, اس میں جو حضرات بھی حصہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کی ابتدا ہوتی ہے اور خیر والا کام ہوتا ہے, اس کے اوپر بعد میں جتنے منازل تعمیر ہوتے ہیں بنیادوں والا ویلیو الگ ہوتی ہے, جن نے اس کو سٹارٹ کیا ہوتا ہے اس کی بات ان کی بات الگ ہوتی ہے. تو جو بھی اس بنیادی کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھی ہیں مولانا مصطفیٰ صاحب, ان کو بتا دیں, اور مرکزی جو ساتھی ہیں ہمارے عبید صاحب ان کو بتا دیں تاکہ ان کو اس کے بارے میں بتایا جا سکے. ویسے میں ریمائنڈر کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ tazkiya.org یہ ہمارے tazkiya.org ہمارا ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر بہت سارا مواد پڑا ہوا ہے الحمدللہ. جو اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں, جو کتابیں لینا چاہتے ہیں کتابیں باہر پڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس کتاب کے ساتھ مناسبت ہو لے سکتے ہیں. جو معلومات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے معلومات کا جو سلسلہ ہے وہ سوال و جواب کا, وہ پیر کے دن ہوتا ہے, پیر کے دن سوال و جواب کے جواب سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں. وہ مغرب کے بعد باقاعدہ سیشن ہوتی ہے, ٹیلی فون پر بھی سوال کیے جا سکتے ہیں, واٹس ایپ پر بھی سوال کیے جا سکتے ہیں. تو ان سوالوں کے جوابات یہ بھی انشاءاللہ بعد میں چھاپیں گے, فی الحال ہم اس کو ویب سائٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں. اور میرے خیال میں تقریباً اگر اس کو چھاپنا چاہیں تو اس وقت تو بہت بڑا ضخیم ذخیرہ اس کا بن جائے گا، کئی والیوم بن جائے گے، لیکن ویب سائٹ کے اوپر تو پہلے سے الحمدللہ اس کو ڈال رہے ہیں، تو جو حضرات اس کو پڑھنا چاہے، گزشتہ سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ اگر پڑھنا چاہے تو ویب سائٹ سے پڑھ لے، خود کوئی سوال کرنا چاہے تو ٹیلی فون پر سوال کر لے، واٹس ایپ پر سوال کر لے، ای میل کے ذریعے سوال کر لے، اور اسی کے لیے اگر کوئی رابطہ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھیوں کے پاس کارڈز ہیں، اس کے اوپر ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ہے، ٹیلی فون نمبر بھی ہے، ای میل ایڈریس بھی ہے، وہ ان کو حاصل کر کے، اور بالخصوص اس پر وہ بھی ہے، آنے کا نقشہ بھی ہے، جو حضرات وہاں پر آنا چاہتے ہیں آنے کا نقشہ بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز جتنا بھی کوئی کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. واخر الحمد للہ.